الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ شان نزول لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن اور احادیث کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر, میرے مزار پر ایسا مقرر فرمائے گا کہ جس کو تمام لوگوں کی سننے کی قوت طاقت عطا فرمائی جائے گی. اور جب کوئی شخص کہیں بھی رہنے والا ہو, وہ میری ذات پر درود پڑے گا تو وہ فرشتہ اس کا نام, اس کے والد کا نام لے کر میری بارگاہ میں پیش کرے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں آپ پر درود پڑھ رہا ہے, آپ پہ درود بھیج رہا ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے, رب کی دین ہے اور رب کی قدرت کا بھی کرشمہ ہے کہ فرشتے کو اتنا علم دیا ہے اور اتنی قوت سماعت, اور پھر ساتھ ساتھ سارے لوگوں کے نام, ان کے والد کے نام, یہ سب اس کو پتا ہے. پھر بیک وقت لاکھوں کروڑوں افراد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوں, دنیا کے کونے کونے میں کہاں کہاں سے درود پڑھا جا رہا ہے, درود بھیجا جا رہا ہے, وہ تمام کے ناموں کو ان کے والد کے نام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہوں, یہ علم یہ اس فرشتے کا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ علم عطا فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کتنے علم سے نوازا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود کو اپنا معمول بنا لیجئے. جمعرات, روز جمعہ, شب جمعہ کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس سلسلہ شان نزول میں, وہ ہے فریضہ حج کی ادائیگی کو اس انداز سے بجا لانا کہ اس میں اللہ کی کوئی نافرمانی والا کام نہ ہو. رب تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اس حج کے فریضے کو ادا کرنا, یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور یہی بہت بڑی عظمت والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے, الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ارشاد فرمائے کہ جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ ہو اور نہ کسی سے جھگڑا ہو حج میں. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, اور تم جو کچھ خیر سے کرو, جو کچھ بھلائی کرو, اللہ سب جانتا ہے. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی, اور ارشاد فرمایا کہ زاد راہ ساتھ لے لو, بس بہتر بہترین ذات راہ یقیناً تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرو، اے عقل والو مجھ سے ڈرو، مجھ سے خوف کھاؤ. اس آیت مبارکہ کے اندر حج کے مہینوں کا تذکرہ ہوا کہ حج کے کئی مہینے ہیں، شوال، ذیقعد اور ذی الحج، ان کو اشہور حج کہا جاتا ہے، یعنی ان مہینوں میں حج کے لیے احرام باندھے جاتے ہیں، یعنی جس میں بلا کراہت احرام باندھنے کی اجازت، شوال، ذیقعد اور ذی الحج. اس سے پہلے حج کے لیے احرام باندھنا وہ مکروہ ہے. تو شوال سے گویا کہ حج کے ان کو مہینے کہا گیا، اور ان مہینوں میں حج کے لیے احرام باندھا جا سکتا ہے. آج کے دور سے نہیں، ہم تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جائیں تو لوگ سفر کر کے، طویل سفر کر کے حج کے لیے جاتے تھے. اب اس میں وہ شوال سے، ذیقعد سے، یعنی ان مہینوں سے ہی احرام کی صورت میں آ جاتے تھے اور احرام باندھ لیتے تھے، احرام کی نیت کر لیتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پیدل سفر ہوتا تھا اور طویل طویل سفر کر کے وہاں پہنچتے تھے، اور ظاہر ہے میقات سے جب ان کو، میقات کو کراس کرنا، تو احرام کی نیت، احرام باندھنا، سلے ہوئے کپڑے اتارنا، یہ سب احرام کی پابندیوں میں سے، تو وہ احرام باندھ لیتے تھے اور اس کی نیت شامل کر لیتے تھے. تو پھر بھی اس کے بعد بھی ان کا بعض اوقات مہینوں، بعض اوقات آدھا مہینہ، اس طریقے سے ان کا سفر پھر بھی بہرحال جاری رہتا. تو حج کے مہینے اشہر حج، وہ شوال، ذیقعد اور ذی الحج. فرمایا حج کے کئی مہینے ہیں، اور پھر فرمایا کہ جس نے اس میں نیت کی ہے حج کی، تو پھر کیا کرے؟ فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ اس میں برائی ہو، نہ اس میں جھگڑا ہو، نہ کسی طرح کا اپنوں سے ہو، نہ غیروں سے ہو، نہ حج میں شرکا افراد کے ساتھ ہو، نہ کسی اور سے ہو. یہ حج کے معاملات کے اندر کسی طرح کا کوئی جھگڑا، کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ شامل نہ ہو. یہ حج کی قبولیت میں ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ جس کے اندر جھگڑا بھی نہ ہو، جس کے اندر کوئی کسی طرح کا فتنہ نہ ہو، جس کے اندر گناہ نہ ہو، فحش کام نہ ہو. قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں جو آج کا موضوع کے حساب سے شان نزول اس آیت مبارکہ کے حوالے سے، وہ یہ اگلا حصہ ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. وَتَزَوَّدُوا، زادِ راہ لے لو. زادِ راہ سامان سفر، جو آپ کو ضروریات زندگی کے معاملات ہیں، جو چیزیں چاہیے، تو وہ کچھ نہ کچھ سامان اپنے ساتھ لیں، ضروریات زندگی والی چیزوں کو اپنے ساتھ لیں، تاکہ کسی سے دست سوال وہ نہ بڑھانا پڑے، ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. یہ زادِ راہ خود ہی اپنے ساتھ لے لو. اس کا شان نزول سے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ یمنی لوگ حج کرنے کے لیے بغیر سامان سفر کے روانہ ہوئے، اور اپنے آپ کو کہتے کہ ہم توکل اختیار کرنے والے ہیں، متوکل ہیں. اور جب مکہ مکرمہ پہنچ جاتے تو ظاہر ہے ضروریات زندگی کے معاملات ہوتے، تو پھر لوگوں سے سوال کرتے، مانگتے. تو آپ پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرما دیا، اور یہ بات ارشاد فرما دی کہ ان سے فرما دیں کہ زادے راہ لیں، سامان سفر لیں اپنے ساتھ. اور بہترین زادے راہ کون سا ہے؟ وہ تقویٰ کا ہے، وہ پرہیزگاری کا ہے. اگر یہ وہاں جا کر کسی سے سوال کریں، کسی سے مانگیں، تو یہ تو ہاتھ جو پھیلانا ہے، یہ مانگنا ہے، یہ توکل کے خلاف ہے. اس سے انسان کے اندر خودداری کی صفت نہیں آئے گی، اس کے اندر انسان کے اندر کماحق بھلائی کا معاملہ نہیں آئے گا. جو لوگوں سے مانگنے والا ہو، سوال کرنے والا ہو، تو وہ کماحق متقی بھی نہیں بن سکتا ہے. تا تقوی پرہیزگاری اور اس کے تمام تر تقاضوں میں سے یہ ہے کہ انسان اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو بچائے، سوال کرنے سے بچائے، کسی کے آگے سے ہاتھ پھیلانے سے بچائے۔ ہمارے شریعت مطہرہ میں اس کی بڑی مذمت کو بیان فرمایا گیا کہ حتی الامکان آدمی کسی سے سوال نہ کرے، سوال نہ کرے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی سیرت طیبہ میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ میں سے کئی ایسے کہ جن جو سواری پر اگر سوار ہوتے اور ان کی چھڑی اگر گر جاتی تھی تو وہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے کہ یہ چھڑی مجھے اٹھا کے دے دو، یہ ڈنڈا مجھے اٹھا کر دے دو، نہیں، بلکہ سواری سے اتر کر اس کو اٹھاتے اور پھر سوار ہو جاتے، کہ ہمارا یہ مانگنا بھی کہیں سوال کے اندر شامل نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک انسان کے اندر اچھی صفات میں سے ایک اچھی صفت ہے۔ فرمایا زادے راہ لو، اور بہترین زادے راہ وہ تقویٰ ہے، بہترین زادے راہ پرہیزگاری ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور پھر فرمایا وتقونی یا اولی الالباب، اے عقل والو مجھ سے ڈرو، اے عقل والو مجھ سے ڈرو۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو دین سے دور ہے، عقل مند قطعاً وہ شخص نہیں ہے جو دین والا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے ایمان ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے اس دین پر اس کا ایمان نہیں ہے، اس کو قطعاً عقل والا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اس دین اسلام کی قبول کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے، آپ کے لائے ہوئے دین کے مطابق اس دین کو مانے، اس دین کو تسلیم کرے، اس پر اپنا ایمان لائے۔ بڑے بڑے لوگ یعنی حضور کا زمانہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کئی کفار مکہ، قریش، مکہ کے جو قریش تھے اس میں بڑے بڑے سردار تھے، کئی ایمان نہ لائے اور وہ ایمان سے دور رہے، اور کئی غلام ایسے تھے کہ وہ ایمان لے آئے اور ایمان سے قریب ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے۔ تو ان سرداروں کو عقل مند نہیں کہا جائے گا، بلکہ ان سے بہتر وہ غلام تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا اور آپ کی دعوت پر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک مقام پہ نہیں، اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جگہ جگہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کی، میں آپ کو چند آیات مبارکہ صرف اور صرف جو سورہ بقرہ سے تعلق رکھتی ہیں، ورنہ تو تقوی اختیار کرنے کے حوالے سے قرآن میں متعدد بار، بے شمار مرتبہ گویا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ درس دیا ہے، یہ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا اور حکم دیا ہے کہ تم یہ اختیار کرو، تم یہ اختیار کرو۔ لیکن سورہ بقرہ کی چند آیات مبارکہ میں بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے بندوں کو ارشاد فرما رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ سے ڈرو اور جان لو اللہ متقین کے ساتھ ہے، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی ان متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سے ڈرو اور جان لو اللہ تبارک و تعالی بہت سخت عذاب والا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اللہ سے ڈرو اور جان لو تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو، تم جانے والے ہو، ایک وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہاری زندگی کی یہ سانسیں ختم ہونے والی ہیں، یہ سانس کا سلسلہ منقطع ہو جانے والا ہے، اور اللہ سے ڈرو قبل اس کے کہ وہ ملاقات کا وقت آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کا وقت آ جائے، اس سے پہلے ہی اپنا محاسبہ کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارو۔ تو کہیں ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ سے ڈرو اور جان لو اللہ تبارک و تعالی ہر شے کو جاننے والا ہے. کہیں فرماتا ہے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اور کہیں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو سود باقی ہے اسے چھوڑ دو. یہ ان چیزوں کا ذکر، یہ میں نے چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے جو پیش کی یہ سورہ بقرہ کے اندر ہی، سورہ بقرہ میں ہی اس ان سیگوں کے ساتھ ان کلمات کے ساتھ کتنی مرتبہ یہ ڈرایا گیا ہے، کتنی مرتبہ یہ بیان کیا گیا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور یہاں حاجیوں سے بھی یہی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے واتقونی یا اولی الالباب، اس آیت مبارکہ میں بھی بیان کیا اے عقل والو مجھ سے ڈرو، اے عقل والو مجھ سے ڈرو. تو حج کے اندر بطور خاص نہ کسی طرح کا رفث، نہ فسوق اور نہ جدال، نہ برائی، نہ برائی کا کسی طرح کا کوئی اس طرح کا ذکر بھی نہ ہو. اور میاں بیوی کے تعلقات آپس میں حلال ہیں، لیکن یہاں ذکر کو بھی منع فرما دیا، ان تذکروں کو بھی منع فرما دیا ہے. ان چیزوں سے بچنا ہے، اور بچ کر تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے اس حج کی ادائیگی کو ادا کرنا ہے. یاد رکھیں نیکی آدمی کئی اعتبار سے کرتا ہے، نیکی کی توفیق مل جانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور نیکی کو سنبھالنا یہ غالباً اس سے مشکل معاملہ ہے، بلکہ اکثر بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے. نیکی کر لینا یہ قدرے آسان معاملہ ہے، اگرچہ یہ بھی بڑا مشکل مرحلہ ہے، لیکن نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو سنبھال لینا، اس نیکی کی حفاظت کر لینا یہ مشکل معاملہ ہوتا ہے. اور دار و مدار ثواب کا کہ آدمی نے اپنے عمل کو ضائع نہ کیا ہوا ہو، عمل کو محفوظ رکھا، عمل کو اس نے بچا کر رکھا ہے. کئی اعتبار سے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نیکیاں کرتا ہے، لیکن بعض اوقات گناہوں کے اندر پیسہ پڑ جاتا ہے کہ وہ نیکی بھی بعض اوقات اس کے لیے گناہ والا معاملہ بھی بن جاتا ہے، یعنی نیکی کر رہا ہے لیکن گناہ والا معاملہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس کی کیا مثالیں ہیں؟ قرآن اگر ہم پڑھ کے دیکھیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اے ایمان والو اپنے صدقات باطل نہ کرو، ختم نہ کرو. کیسے نہ کرو؟ احسان جتلا کر، اذیت پہنچا کر. احسان جتلایا، اذیت پہنچائی، نیکی کی ہے، صدقہ دے رہے، لیکن یہ صدقہ اس طرح ضائع نہ کرو، اس نیکی کو بچاؤ، محفوظ کرو. اچھا، کئی اعتبار سے یہ کہ انسان نیکی کرتا ہے، لیکن وہ نیکی کیا کہ اس کے اندر ریا شامل ہو جائے، دکھلاوا شامل ہو جائے، اس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو، کچھ اور مقاصد آ جائے، تو وہ بھی ضائع کی طرف چلی جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے ایسے، امیر لوگ ایسے ہوں گے کہ جو سیر و تفریح کے لیے حج کے لیے جائیں گے، کچھ ایسے عمراء کے سیر و تفریح کے لیے حج کے لیے جائیں گے، اور فرمایا متوسط لوگ کچھ ایسے ہوں گے جو تجارتی نیت کے ساتھ حج کے لیے جائیں گے، اور کہا کہ قراء سنانے کے لیے حج کے لیے جائیں گے، اور فرمایا گیا فقراء مانگنے کے لیے حج کے لیے جائیں گے. تو یہ ساری چیزوں کو بیان کر دیا. ہم کسی خاص فرد پر یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ وہ فقیر ہے مانگنے والا، یا وہ قاری ہے قرآن سنانے والا، یا وہ کوئی بھی کسی طرح کا عمل بجا لانے والا، کوئی امیر ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیر و تفریح کے لیے حج کے لیے جا رہا ہوں. لیکن جو جانے والا ہے وہ اپنی نیتیں بہتر جانتا ہے, اور جس کے لیے جا رہے ہیں وہ رب بھی ہمارے دلوں کے خیالات بہتر جانتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم, اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا, تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا, بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو وہ اس آدمی کا ایک عزم ہے, وہ اس کی نیت ہے, وہ اس کا ارادہ ہے, وہ رب کی رضا کے لیے جاتا ہے. تو یقیناً اس کا یہ جانا عمل یہ بھی ایک نیکی والا عمل ہوگا, اور اللہ کی بارگاہ میں بھلائی کے کام کرنے والا, اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال پیش کرنے والا, یہی اعمال اس کے. لیکن اگر اس کے جانے کے ارادے کچھ اور ہیں, مقاصد کچھ اور ہیں, تو یہ اس کو اپنی نیت کی درستی کرنی چاہیے. تو یہاں یہ ارشاد واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ تقوی ایسا لباس ہے کہ جو انسان کی نیتوں کو درست کرنے والا ہے. انسان کو اگر تقوی نصیب ہو جائے تو اس کی کئی سمتیں درست ہو جائیں گی, شیطان کے وساوس سے دور ہو جاتا ہے, شیطان کے بہکاوے سے دور ہو جاتا ہے, اور وہ اپنے اعمال کے اندر ایسی درستی لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کا اعمال اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت میں پہنچتا ہے. حج کو گناہوں سے پاک صاف بنانا, یاد رکھیں کہ حج مبرور, ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کتنا کچھ جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ حج مبرور جس کی جزا جنت ہی ہے. حج مبرور یعنی قبول حج کرنے والا, اس کے تقاضوں کے مطابق حج کرنے والا. یہ حج مبرور یہ کون سا حج ہے, کس انداز سے اس کے تقاضے پورے ہوں گے کہ آدمی اس کیٹیگری کے اندر آ جاتا ہے. تو یاد رکھیں بعض اعمال ایسے ہیں جو حج سے پہلے ہیں, اور بعض اعمال حج کے دوران, اور بعض اعمال حج کے بعد. حج مبرور کی علامات اور نشانیاں, جب تیاری کر رہا ہو تو کچھ حج والے معاملات اٹیچ ہو جائیں گے اس کے ساتھ, اور وہ علامات اگر پائی گئی تو یہ پہلی گویا کہ سیڑھی چڑھنے میں کامیاب ہو گیا, پہلا اس کا مرحلہ اس نے آسانی کے ساتھ درست طریقے سے شرعی تقاضوں کے مطابق پورا کر لیا. پھر اگلا دوسرا مرحلہ حج کے دوران, اس کو قرآن نے بیان فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوک ولا جدال فی الحج, اس کے اندر جھگڑا نہ ہو, اس کے اندر برائیاں نہ ہو, اس کے اندر گناہ نہ ہو, یہ بیان فرمایا. اور کچھ اعمال ہیں جو حج کرنے کے بعد لوٹ کر آیا تو اب اس کے اندر وہ اعمال ہونے چاہیے. یہاں پہلی بات کہ حج کرنے سے پہلے کون سے ایسے اعمال کہ جن کے اندر انسان وہ لائق کہ اس کا حج حج مبرور میں بدل جائے, حج مبرور کرنے کی اس کو توفیق نصیب ہو جائے. تو پہلا عمل جو اس میں کہ آدمی اپنا خرچ, اپنی غذا, اپنے معاملات, زاد راہ, سامان سفر, اخراجات, یہ معاملات اس کے حلال ہوں, حلال طریقے سے یہ پیسہ اختیار کیا ہوا ہو. اور صرف حج کے لیے نہیں, عام معاملات کے اندر بھی, نیکی کے کاموں میں, دیگر کاموں میں جب خرچ کرنے کا معاملہ ہے تو یہ شرط سر فہرست ہے, یہ مقدم ہے سب سے. تو سامان سفر یہ سب معاملات اس کے حلال سے یہ ہو. اب یہ حلال سے اس کے مال ہو, سامان ہو, زاد راہ ہو, سب معاملات اس کے حلال پیسوں کے ساتھ ہو. کیونکہ حرام ہو تو حرمت والے کے لیے, حرام پیسے لے کر جانے والے کے لیے قبولیت نہیں ہے. گویا کہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی حاجی حج کے لیے نکلتا ہے اور حلال مال کے ساتھ نکلتا ہے اور اپنی سواری پر پاؤں رکھ کے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, وہ تلبیہ کی صدا گویا کہ بلند کرتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے لبیک و سعدیک, کہا کہ تیرے لیے, تیری لبیک بھی قبول ہے، تیرا زاد راہ وہ حلال ہے، تیری سواری وہ حلال ہے، اور تیرا حج مبرور ہے، تیرا حج اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گویا کہ قبول ہے اور گناہوں سے پاک ہے، تیرا حج مبرور ہے۔ یعنی ایک عمل اس نے کیا حلال کا، اس کو کتنی نیکی والے اعمال پر اللہ تبارک و تعالی ان کو کرنے پر بھی اسے قوت اور طاقت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بیان فرما دی اور کہا جب کوئی حرام لے کر حج کے لیے روانہ ہوتا ہے تو وہ اپنا قدم وہاں رکھتا ہے تو اس کو لبیک کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک، تو منادی ندا دیتا ہے لا لبیک ولا سعدی، نہ ہی تیرے لیے کوئی خوشخبریاں ہیں، نہ ہی تیری کوئی لبیک ہے، تیرا زاد راہ حرام، تیرا خرچ حرام، اور تیرا حج گناہوں سے بھرپور، اور تیرا حج غیر مبرور، تیرا حج مبرور نہیں ہے، تیرا حج قبول نہیں ہے۔ تو گناہوں سے حج کیسے پاک ہو؟ ایک عمل کہ اس کا زاد راہ جو اختیار کیا جائے وہ آدمی حلال طریقے سے حاصل کرے، حلال کا پیسہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے اور پھر دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے اور دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، یہ کلمات کہہ کر دعا کرتا ہے، اور اسے کیا کہا جاتا ہے کہ جس کا کھانا مطعم حرام و ملبسہ حرام و مشربہ حرام، جس کا کھانا پینا سب حرام ہے، فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی، کیسے اس کی دعا کو قبول کیا جائے جس کے کھانے پینے کے یہ معاملات حرام ہو۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مستجاب الدعویٰ بننا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا اپنی خوراک کو پاکیزہ بنا لو، خوراک کو پاکیزہ بنا مستجاب الدعویٰ بن جاؤ، اللہ اکبر۔ تو ان عبادات کی قبولیت، دعاؤں کی قبولیت، حج کی قبولیت میں ان چیزوں کا بہت دخل ہے کہ جس سے آدمی کی رضا حلال ہو۔ اور فرمایا کہ پھر ایک عمل یہ کہ حلال پیسہ ہو، کسی کا قرض ذمہ آتا ہو اس کا قرض ادا کر دیا جائے، کسی کا حق کس کے ذمہ آ رہا ہے وہ حق کو ادا کرے، ان کے حقوق انہیں پہنچا دے، غلطیاں کی ہوئی ہیں معافی مانگے، اور ویسے بھی مستحب بہتر ہے کہ اعزاء سے اقربا سے لوگوں سے مل کر ان سے معافی لے، ان سے معافی مانگ کر پھر حج کے لیے روانہ ہو۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ معافی مانگنے کے باوجود وہ آگے سے ان کو معاف نہیں کرتے، ہم کسی سے جب معافی مانگے اور وہ آگے سے معاف نہ کریں تو ان کے لیے بھی بہرحال وعید ہے، یہ بھی عمل اچھا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس معذرت لے کر جائے، معافی مانگے، اور وہ اسے معاف نہ کرے تو وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آئے گا، اللہ اکبر، اس کو حوض کوثر پر آنا نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جب کوئی معذرت لائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی معافی کو، اس کی معذرت کو بھی ہم قبول کریں۔ یہ اعمال ہوئے، اپنے ماں باپ وغیرہ کی خدمت کرتے ہوئے، اپنے گھر والوں کا نفقہ جو خرچ اس پر ہے وہ ان کو دیتے ہوئے، جس کا قرض اس کے ذمے بنتا ہے وہ اتارتے ہوئے یا ان سے مہلت لیتے ہوئے، یہ معاملات یہ حج سے پہلے کے، اب یہ لے کر لیے، اب حج کے دوران، حج کے دوران بھی اس آدمی کو گناہوں سے بچنا ہے، اور وہ کیسے گناہوں سے اپنے آپ کو اس نے بچانا ہے، حاجی حج کے دوران بلکہ احرام پہنے ہوئے بھی بعض اوقات کئی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان گناہوں میں کیا، بسا اوقات سر فرض جھگڑا، جھگڑا بہت زیادہ کہ جس کے اندر آدمی جھگڑوں میں پڑا ہے، بحث و مباحثے میں ایسے میں پڑتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ اعمال حج کی قبولیت کے برخلاف والے اعمال ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچے۔ نماز کو ترک کرنا ویسے ہی حرام ہے، بلا اجازت شرعی. نماز کو آدمی ترک کر دے چھوڑ دے نماز کی رخصتیں تو اس انداز سے نہیں ہے کہ انسان اپنی نماز کو ترک کر دے اور اس نماز کو قضا کر دے، لیکن بعض اوقات ایسے معاملات کے حاج کے دوران بھی نماز کو قضا کر لیتے، یہاں بھی رہے تو بھی حرام ہے نماز کو قضا کرنا چھوڑ دینا، اور وہاں رہتے ہوئے بھی نماز اگر ترک ہو جائے تو یہ بڑا لمحہ فکر ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی گناہ کتنے، وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے برخلاف باتیں کرنا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا. اللہ نے اتنا کرم کیا کہ اپنے گھر بلا لیا، سب کچھ اعمال آدمی بجا لا رہا ہے، اتنے معاملات، اتنے پیسے خرچ کر کے، گھر والوں کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں مینا کے اندر عرفات میں بیٹھے ہیں، اور یہاں آ کر بھی آدمی اگر ایک دوسرے کی برائیوں میں پڑا ہو، بجائے کہ آج اپنے اعمال کی طرف نظر کرے اور رب سے معافی اور استغفار کا طلبکار بن جائے، اس لیے حج کو گناہوں سے پاک رکھا جائے. اور تمام تر معاملات اس کے اندر گناہ والے وہ ترک کیے جائیں اور ان کو چھوڑا جائے. ساتھ رہتے ہوئے ہوٹل میں ایک ساتھ وہاں ایک دوسرے کے حق تلفیوں میں مبتلا ہو جائے، کسی کی آرام میں جان بوجھ کر قصدن خلل ڈالنے والا ہو، تنگ کرنے والے ہو، تکلیفیں پہنچانے والے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق ایسے کہ ان آدمیوں کے دل آزاریاں کرنے والے ہو، تو یہ ایسے اعمال ہیں کہ دوران حج بھی انسان کو گناہ کے اندر مبتلا، ان کی وجہ سے آدمی رہ سکتا ہے. حج کے معاملات جب پورے ہو جائیں درست طریقے سے یہ سب معاملات، تو اب حج سے واپسی آیا تو پھر بھی حج مبرور کی ایک علامت یہ ہے کہ آنے کے بعد اس کی صفات میں، اس کے اعمال میں، اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں تبدیلی آنی چاہیے. وہ اگر پہلے بہتر نہ تھا تو اب بہتر ہو جائے، وہ ان صفات کا حامل ہو جائے جو شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے. حلال پہلے بھی کھاتا تھا تو اب بھی حلال کی طرف ہی رہے، اگر پہلے حرام معاذ اللہ ذریعہ تھا تو اب توبہ تائب ہو، اس گناہ سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے. تو یہ وہ اعمال جو حج کے بعد، تو تین طرح کے میں نے اعمال عرض کیے ہیں، حج سے پہلے، حج کے دوران اور حج کے بعد. ان کو اگر اس نے اپنے آپ گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، تو اس طریقے سے گناہوں سے پاک حج کرنے میں بھی کامیاب ہوگا، اور اس حج کو محفوظ کرنے میں بھی، یعنی اپنا ثواب محفوظ کرنے میں بھی یہ شخص کامیاب ہو سکتا ہے. تو ان اعمال کو بجا لاتے ہوئے حج کا یہ فریضہ ادا کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. بلچند کے ناظرین، یہ وہ باتیں کہ جو صرف حج کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، یہاں بھی رہتے ہوئے ہم دیگر کئی اعمال بچا لاتے ہیں. آدمی نماز تو پڑھے لیکن وہ اخلاقیات کو بہتر نہ بنا سکے، نماز تو وہ پڑھے لیکن اپنے آپ کو گالی گلوچ سے وہ نہ بچا سکے، نماز تو وہ پڑھے لیکن وہ اپنے آپ کو بد نگاہی، بد نظری سے نہ بچا سکے. تو یہ کئی اعمال ایسے ہیں کہ جو یہاں رہتے ہوئے ہم کہیں بھی رہے، ہمارے ساتھ یہ اعمال وابستہ ہے کہ ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں. حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ آدمی اگر کسی ایسی چیز کو دیکھنا جو اس کے لیے حرام ہے، اس دیکھنے سے اس لیے بچ جاتا ہے، اپنی نگاہوں کو چکا لیتا ہے کہ یہ رب کی نافرمانی والا کام ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو عبادت میں لذت عطا فرمائے گا، عبادت میں لذت عطا فرمائے گا، اس کو روحانیت نصیب ہوگی. جو شخص ایسی حرام چیز کو دیکھنے سے اپنی نگاہوں کو چکا لے، اپنے اس حرام کام سے اپنے آپ کو بچا لے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو یہ اجر و ثواب الگ، اور یہ درجہ اس کو مل جائے گا کہ عبادت میں سکون، عبادت میں روحانیت، عبادت میں اطمینانیت، یہ اسے نصیب ہو جائے گا. آج ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ مجھے عبادت کے اندر ایک سکون مل جائے، عبادت میں روحانیت نصیب ہو جائے، عبادت میں مجھے ایک ایسی لذت نصیب ہو جائے. تو اس عمل پر بھی عمل کریں گے. یہ نیک ایک عمل ہے, اس کو اگر ہم نے واقعی اپنی زندگی میں نافذ العمل بنایا تو انشاءاللہ بہت بڑی کامیابیاں ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں, ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور اپنے مقبول بندوں کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے, اور بار بار یہ حاضری عطا فرمائے مدینہ منورہ کی, بعد حاضری اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. قرآن, قرآن.